وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
وجاء فرعون اور آیا فرعون ومن قبله اور جو اس سے پہلے تھے یعنی فرعون اور فرعون سے پہلے اور بھی قومیں جن کا ذکر یہاں نہیں والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں جس سورت نجم میں آتا نا والمؤتفکات اہوا اور یہاں مؤتفکات یہ پانچ بستیاں تھی نا مؤتفکات جمع کسیغہ اس لیے بھی آیا ہے کہ صدوم مرکزی بستی تھی لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی قریب قریب بستیاں تھی بالخاطئہ خطا کے ساتھ یعنی انہوں نے خطا کا ارتکاب کیا اور خطا بال ارادہ کی جانے والی غلطی ہوتی ہے ایک غلطی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو ہو جاتی اور وہ جو جان بوجھ کے کی جائے وہ خطا ہوتی ہے اور اسی سے خاطی خاطئہ فعصوا رسول ربہم تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی کیا تھی ان کی غلطی رسول کی بات نہیں مانی فأخذهم تو پکڑ لیا ان کو کس نے عذاب نے یا پکڑنے اخذتن پکڑنے رابیہ سخت رابیہ کا لفظ معنی بڑھنا ہوتا ہے بڑھنے والی ربوب سے رے بے واو اس کا روٹ ربا یربو کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا ربا بھی اسی سے سود کیونکہ مال پر اضافہ ہوتا ہے وہ تو اخذت رابیہ کا کیا معنی ہے بڑی ہوئی خوب زیادہ نہایت سخت پکڑ یعنی ایسی پکڑ جس کی مدافعت نہ ہو سکے جو انسان کی برداشت سے زیادہ ہو ایک پکڑ وہ ہوتی ہے نا جس کا مقصود صرف انسان کو وارن کرنا ہوتا ہے اور ایک پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ جو پھر پکڑی ہوتی ہے انسان اس کو نہیں پکڑ سکتا اس کا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں آگے سے پکڑ لیتے ہیں اس کو یہ نہیں مثلا کوئی چیز آپ پہ گر رہی ہو بعض اوقات آپ اونچی جگہ کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں نا ایک چیز رکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری آپ کے سر پہ آنے لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جلدی سے پکڑ لیتے ہیں تو یہ ایسی پکڑ ہے کہ جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی پکڑ سے باہر ہوتی ہے تو یہ پکڑ کون سی ہے رابیہ یعنی بڑی چڑی ہوئی اتنی زیادہ کہ انسان تھام ہی نہ سکے اس کو روک ہی نہ سکے اخذت الرابیہ ملٹی پلائی ہوئی ہوئی بہت بڑی ہوئی وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیہ اب اس میں آپ دیکھیے کہ قوم فرعون کس طرح غرق ہوئی تو ان کے اوپر جو لہریں آئیں وہ کیسی تھیں رابیہ ٹھیک ہے نا بڑی چڑی ہوئی اسی طرح قوم لوط جو تھی ان کی پکڑ کس سے ہوئی پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر وہ بھی پانی میں ڈوبے تو وہ بھی ایسی پکڑ تھی کہ جو چھا گئی ان پہ اس سے وہ نکل کے بھاگ ہی نہیں سکے کوئی ایک بھی سروائیو نہیں کیا دنیا میں تو ایسا تھا خدا نہ خاصا کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے کوئی گر جائے تو کوئی نہ کوئی نکل کے ادھر ادھر اسکیپ کر جاتا ہے لیکن وہ اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی نہیں بھاگ سکا نکل ہی نہیں سکا وہ ان پہ چھا گئی بس رابیہ اچھا ایک اور بات یہ کہ بعض لوگ اپنا نام رابیہ بولتے ہیں یا رکھتے ہیں یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے اخذتن رابیہ کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی بڑی چڑی ہوئی لڑکی کے لیے نام رکھنا کوئی عقل مندی والی بات نہیں کیونکہ بڑھنا چڑھنا پھلنا پھولنا اس معنی میں ہوتا چلے این سے لوگ بولتے رابیہ ہیں بہت لوگوں کو میں نے غلط پروننسیشن کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے یا بولتے سنا ہے تو اگر آپ رابعہ رکھتے ہیں تو پھر این بھی پروناؤنس کریں اور اس کا بھی کیا معنی ہے چوتھی کیا معنی ہے رابعہ بصری کے نام پہ شاید رکھتے ہیں لیکن اس سے بہتر کسی صحابیہ کے نام پہ رکھ لیں مجھے کوئی حق نہیں ہے یہ سب باتیں کرنے کا لیکن تھوڑی سی رہنمائی ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کے نام بعض اوقات بالکل بے سوچے سمجھے رکھ دیتے ہیں ربیع جو ہے وہ تو بہار ہے بہار ربیع وہ اچھا ہے اگر بہار کے معنی میں رکھنا ہے بہت سے لوگ قرآن کھولتے ہیں جو پہلا لفظ دیکھتے ہیں چاہے وہ فیل ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا اسم ہو یا چاہے جہنم کا نام ہو بس وہ رکھ لیں گے کیونکہ قرآن میں آیا ہے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں انا لما تغى الماء بے شک ہم نے جب حد سے بڑھ گیا پانی حملناکم فی الجاریہ سوار کر دیا تم کو کشتی میں جاریہ چلنے والی مراد کیا ہے کشتی جب پانی حد سے بڑھ گیا اشارہ ہے قوم نوح کی طرف زمین بھی پھٹ پڑی اور آسمان سے بھی سخت بارش تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا، کن کو؟ پیغمبر اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، کس کو؟ اس جاریہ کو. لَكُمْ تمہارے لیے، تَذْكِرَةً ایک یاد دہانی، یادگار، نصیحت، ریمیمبرنس کی چیز، میموریبل. وَتَعِيَهَا اور یاد رکھیں اس کو، سمیٹ کر رکھیں اس کو. اُذُنُن کان، وَعِيَه یاد رکھنے والے. تَعِيَه کا لفظ جو ہے یہ وَعِيُن سے ہے، واو عین یہ وعی. وعی کا لفظ جو ہے وعا سے ہے. وعا کہتے ہیں بندھے ہوئے سامان کو یا برتن کو، اور برتن میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی بھی چیز. کوئی بھی چیز آپ برتن میں کیوں ڈالتے ہیں؟ محفوظ رہے، گرے نہیں. مثلا پانی ہے، ہاتھ پہ ڈال کے پی لیں تو گر جاتا ہے نا، بیٹھ کے تو پی نہیں سکتے اگر آپ ہاتھوں سے چلو بھر کے پی رہے ہیں. اسی طرح تیل ہے، دودھ ہے، لیکوڈز تو آپ کو ہر صورت ہی برتن میں رکھنے ہیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، حتیٰ کہ برتنوں کو بھی بعض اوقات آپ برتن پر رکھتے ہیں، جیسے ٹرے وغیرہ پر. تو برتن کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ کہ چیز اس میں محفوظ ہو جائے، گرے نہیں، سپل آؤٹ نہیں ہو. تو وائی کا مطلب ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو کسی چیز میں ڈال دینا. اور اسی طرح کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کے اس کا منہ بند کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو نکلنے نہ دینا. کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کے اس کا منہ بند کرنا، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ وہ باہر نہ نکلے. جیسے بیگ کی زپ بند کر دی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم نوح کی جو کشتی بچائی، عبرت کا نشان، اور اگر وہ فزیکلی نظر نہیں بھی آتی تھی تو ویسے بھی قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کس لیے ہے؟ تاکہ اس کو یاد رکھنے والے کان، محفوظ رکھنے والے کان محفوظ رکھیں. بات یہ ہے کہ کان تو محفوظ نہیں رکھتے کسی چیز کو. کان کیا ہے؟ جیسے کوئی برتن ہے اور اس میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں، اور وہ ڈال کے کہاں چلی جاتی؟ دل میں. تو ہونا تو یہاں چاہیے تھا کہ دل اس کو محفوظ رکھے، دل یاد رکھے. یہ کیوں کہا گیا کان یاد رکھے اس کو؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے گزری، لو کنا نسمع او ناقل. کیونکہ سمجھنے، دل میں محفوظ رکھنے اور یاد رکھنے کا ذریعہ کان ہی ہے. جو چیز کانوں کے اندر نہ جائے اور نیچے نہ اترے اور ٹکرا کے باہر نکل جائے، یا ایک سے جائے اور دوسرے سے نکل جائے، تو وہ کیسے کان ہے؟ کچے کان ہے. جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا. تو کان نے کیا کیا؟ اس کو محفوظ نہیں کیا. کان نے کب محفوظ کیا؟ جب وہ اندر دل میں اس کو ڈال لیا اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیا. تو بیسیکلی وہ کان سے دل تک کا جو کنیکشن ہے، اس کے لیے یہ آیا ہے کہ یہ کان کے پردے سے ٹکرا کر باؤنس بیک نہ ہو جائے، واپس نہ پلٹ جائے. بھلا نہ دو، بلکہ اس کو دل کے اندر محفوظ رکھو، یاد رکھو. لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ. اس سورت کی تمہید سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب آپ نئی جگہ درس دیں تو قیامت کی سچائی اور حقیقت کی بات کر کے پھر مختصر انداز میں ان کہانیوں کا ذکر کریں. کیونکہ قصے اور کہانیاں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کی اٹینشن کو متوجہ کر دیتی ہیں، یعنی لوگوں کی آپ اٹینشن ایک جگہ فوکس کر سکتے ہیں، اور سٹوری ٹیلنگ کے بعد پھر آپ آخرت کا تذکرہ کریں. یعنی کتنا ایک ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھا گیا. ایک دم الحاقہ کے بعد یہ آیات شروع نہیں کی گئیں جو آگے آ رہی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر قیامت ہی کا ذکر آئے، یا میرے اور آپ جیسے لوگ اگر قیامت پہ ایک مضمون لکھیں تو کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ سیدھی سیدھی آیتیں لا کے اسی سبجیکٹ پر ہی بس بات کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پہلے انسانوں کا ذہن اور دل دماغ تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اصل سبق سکھاتے ہیں. اب غور کرو اس پر، کیونکہ اگر ذہن تیار نہ ہو، ایکسپٹ کرنے کے قابل نہ ہو، تو بڑی سے بڑی بات اس کے اوپر سے پھسل کے چلی جائے گی. تو اس لیے قرآن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ سکھا سکیں. یہی بہترین طریقہ ہے اور بہترین مناسب انداز ہے، دل پر اثر کرنے والا اور دلوں کو بدلنے والا. اور صرف عرب سوسائٹی، آپ دیکھیں گے کہ ہر سوسائٹی کے اندر قصہ اور کہانی جو ہے، سٹوری ٹیلنگ جو ہے، وہ ٹیچنگ کے لیے ایک افیکٹو رول پلے کرتا ہے. یعنی سکھانے کا سب سے مؤثر اور آسان طریقہ سٹوری ٹیلنگ ہے، جو دل تک جاتا ہے. اور سٹوری ٹیلنگ میں بھی وہ سٹوریز جو پاسٹ کی ہوں وہ زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. اور there is always a lesson in story. کوئی بھی سٹوری ہو، کوئی بھی کہانی ہو، ماضی کی ہو، حال کی ہو، اپنی ہو کسی اور قوم کی ہو. اور پھر یہ کہ کہانی برائے کہانی نہیں بلکہ بیچ میں وجہ بھی بتا دی گئی کہ ان سب قوموں کا انجام یہ کیوں ہوا. قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا جیسے قوم سمود پر کہ اچانک ایک چیخ کے ذریعے سب کو ختم کر دیا گیا، لیکن ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا وہ ختم ہو چکے ہوں اور وہ ہوا اتنی سرکش تھی کہ وہ کنٹرول میں آتے آتے ایک طرح سے آئی. نہیں کہ اللہ کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی کس قدر تابعدار ہے اور کتنا زور اور کتنی قوت ہے ان میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مرے ہوں آخری دن جا کر اور یہ سارا وقت انہوں نے مسلسل ایک عذاب ہی کی کیفیت میں گزارا ہو جو دنیا میں انہیں دکھایا گیا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہاں کانوں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بات سنتے ہیں یا کوئی شور سنتے ہیں یا کسی کی چیخ سنتے ہیں تو وہ عرصے تک آپ کے بیک اپ مائنڈ پلے کرتی رہتی ہے. یعنی آپ سو رہے ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کچھ کر رہے ہوں، وہ آواز جو ہے پیچھے سے اس کی لہریں جیسے گزرتی چلی جا رہی. یعنی آواز محض کان سے نہیں ٹکراتی، وہ اپنا ایفیکٹ اندر تک چھوڑتی ہے اور وہ لگتا ہے جیسے آپ کو جسم بھی سرسرا رہا ہے ساتھ.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، آواز کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی پھر نفخ سور کا ذکر ہے کہ سب آوازوں میں بڑی آواز اور شدید آواز سور کی آواز ہے اور اس آواز کے ذریعے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی. آواز فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور وہ بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوگی، نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک پھونک ہوگی بس، ایک پھونک، اور وہ پھونک ایسے دلوں پہ جا پڑے گی کہ جس سے وہ ٹکرائے گی وہ وہیں گر پڑے گا، ختم کر دے گی اس کو. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز اس سے متاثر ہوگی. وحملت الارض، اور اٹھا لی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ بھی. اب پہاڑ زمین کے اوپر ہی ہیں اور زمین اٹھائے گی تو پہاڑ تو خود ہی اٹھ جائیں گے، لیکن ان کا الگ طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ تاکہ انسان پہاڑوں کی عظمت کو سامنے رکھ کر قیامت کی شدت کو محسوس کرے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو زمین تو ایک گولا سا ہے، ٹھیک ہے، ابھی زمین اٹھائی گئی، اب پوری زمین کو تو ہم دیکھتے نہیں، لیکن پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں. اور پہاڑ کو دیکھ کر پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کہ یہ ہلائے نہیں جا سکتے، ان کو کیسے کانکر کریں، ان کو کیسے توڑیں. بعض اوقات اگر آپ پہاڑی رستے پہ سفر کر رہے ہوں تو تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اور وہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں گھوم گھوم کے. سرگودا اور پنڈی کے راستے میں ایک کٹھا کی پہاڑی آتی ہے اور کافی اس پہ وقت لگ جاتا ہے نا، اور جب وہ ٹاپ پہ پہنچتے نیچے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تو وہاں سے آئے ہم، یہ تو چند کلومیٹر کی بات تھی. تو میرا ہمیشہ وہاں پہنچ کے دل چاہتا ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ یہ پہاڑ کاٹ کے وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ سیدھا کر دیا جائے اور یہ گھنٹے ضائع ہونے سے بچ جائیں. لیکن یہ کہنے اور سوچنے کی بات ہے نا، لیکن قیامت کے دن سارے پہاڑ یوں اٹھا لیے جائیں گے جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بال اٹھا کے لے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں نا تو بچوں کو بال بہت اچھا لگتا ہے، اٹھاتے ہیں تو گر جاتا ہاتھ سے. یہ زمین بھی ایسے ہے جیسے ایک بال، اور اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی ایک ہاتھ نے ان کو اٹھا لیا، اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لیا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، پھر ان کو ریزا ریزا کر دیا جائے گا ایک ہی چھوٹ میں، ایک ہی ڈنڈے سے، بس کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. دک ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹنا پیسنا اور ریزا ریزا کر دینا، توڑ پھوڑ کے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پھیتی پھیتی کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، دکا واحدا، ایک چوٹ، بس ایک چوٹ، اور ساری چیز کوٹ جائے گی. کبھی آپ نے پہاڑوں کو توڑنے والی مشینیں دیکھی، کرشز جو ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ساؤنڈ ہوتی ہے اور جتنی وہ ایفرٹ لگتی ہے ان کو توڑنے میں، تو مہینوں لگ جاتے ہیں اور تھوڑا سا حصہ مشکل ہوتا ہے کوٹنا. یعنی پہاڑ کاٹنا یا ڈائنامائٹ پھینک کے الگ کرنا، وہ ٹکڑے کرنا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بجری بن جائے گی، اور صرف ایک چوٹ سے. اب سوچیں کہ وہ ایک چوٹ کتنی سخت چوٹ ہوگی. دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں جو پوری زمین کو بیک وقت ایک چیز پھینک کے ختم کر سکے. اگرچہ انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو کسی ایک پہاڑ کو گرا دیں یا کسی ایک چیز کو, ایٹم بم وغیرہ کی قسم کی چیزیں جو دھماکے ہوتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن پہاڑوں میں وہ کرتے ہیں وہ پہاڑ بےچارے یوں آ گرتے ہیں اور دھواں اوپر کو نکل جاتا ہے, لیکن قیامت کے دن پوری زمین اور سارے کے سارے پہاڑ صرف ایک ڈنڈے سے یا ایک چوٹ سے یا ایک جھٹکے سے پیس کے رکھ دیے جائیں گے. دکتا دکتا واحدہ, اور دک کہتے ہیں نرم ہموار زمین کو. اچھا نرم زمین کب ہوتی ہے؟ جب اس کی مٹی کیسی ہو, بربری اور باریک ہو جسے ریت ہوتی ہے, یا مٹی ہوتی ہے جس میں سنگلاخ چٹانے ہو, وہ نرم زمین نہیں ہوتی. دک کیا ہوتا ہے؟ نرم زمین. گویا سب کچھ اٹھا کے پیس کے چورا بھی نہیں بورا کر دیا جائے گا, اور پھر ایک نہیں بلکہ پوری زمین, ساری کی ساری زمین. اور زمین میں کیا کچھ ہے, اس کے اندر لوہا بھی ہے اور اس کے اندر دیگر دھاتیں بھی ہیں, سونا چاندی کیا کچھ, ان سب چیزوں کو ہی پیس کے رکھ دیا جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ, اس قوت کا اندازہ لگائیں, اس طاقت کو محسوس کریں کہ جو ان سب چیزوں کو ختم کر دے گی. دیکھیں عام طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں گرائنڈ کرتے ہیں نا گھر میں, کوئی چیز آپ توڑیں پیسیں کاٹیں, کتنی ایفرٹ لگتی ہے, کتنا وقت لگتا ہے, کتنے لوگ اس میں لگتے ہیں اور کتنی دفعہ اس کو توڑنا پڑتا ہے. اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ پیسیں نا توڑیں, حالانکہ وہ اتنی سخت بھی نہیں ہوتی, اس کو توڑ توڑ کے پھر جا کے وہ پستی ہے. اور یہاں کیا ہے, فدکتا دکتا واحدہ, اور بس. کیونکہ قیامت کے دن پوری زمین بدل کے کیا کر دی جائے گی, جیسے روٹی سے مثال دی گئی, تو یوں لگتا نا جیسے اتنی باریک پیس دی جائے گی ہر چیز. لا ترا فیہا عوجم ولا امتا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, ہر چیز ملا کے جیسے میدے کی روٹی سے اسے تشبیہ دی گئی, ہر چیز ایک ہی دفعہ کوٹ کے برابر کر کے جیسے ایک روٹی بنا کے اس کو پھیلا دیا جائے اور سب لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ, اس دن واقع ہو جائے گا واقعہ, پیش آنے والی پیش آ جائے گی, واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف. اس دن قیامت آ چکے گی. وانشقت السماء, صرف زمین ہی نہیں آسمان بھی پھٹ جائے گا, شق ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. شق کا کیا معنی ہے؟ ٹکڑے ہونا. زمین تو پس جائے گی لیکن آسمان پسنے کی بات نہیں آتی, ٹکڑے ہونے کی بات آتی, اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. فہیا یوم اذن واہیا, پس وہ اس دن ڈھیلا پڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا. واو ہا یا کا مطلب ہوتا ہے وحیون, کسی چیز کے جوڑ ڈھیلے پڑ جانا, رسی کا بند کمزور اور ڈھیلا ہونا, بادلوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یعنی آسمان کے ٹکڑوں کو آپ کس سے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا بادل پوری چادر کی طرح ایک ہی چیز نظر آتا ہے, جیسے آسمان ہو, ایسے لگتا ہے آسمان پہ ایک اور آسمان آ گیا. اور بعض اوقات جب وہ چھٹنے لگتا ہے, بارش ہو چکتی ہے, تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بادل پھیل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب رواں ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے, مطلب صاف ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن آسمان بھی آسمان کی طرح نظر نہیں آئے گا, بلکہ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح الگ الگ پیچز نظر آئیں گے. فہیا یوم اذن واہیا, وہ اس دن ڈھیلا پڑ جائے گا.
والملک علی اوجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
والملك على ارجائها, اور فرشتے اس کے اطراف پر چلے جائیں گے. کیونکہ انسان کے ذہن میں آتا نا کہ اچھا اگر آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر آسمان کی مخلوق کہاں جائے گی؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت آسمان پر چار انگلی رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو, اور اس بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا حق یہ ہے کہ وہ چرچرائے. چرچراتا کب ہے؟ جیسے آپ اگر بہت سارے مہمان لے کر اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں اور وہ سارے وہاں چلنے پھرنے لگے تو کیا ہوتا ہے, چھت چرچر کرنے لگتی ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ آوازیں آنے لگتی. تو اتنی مخلوق ہے آسمان کے اوپر کہ وہ ان کے بوجھ سے جیسے چرچرا رہا ہو, اتنی عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. اب وہ آسمان جب پھٹے گا تو مخلوق کہاں جائے گی؟ فرمایا وہ کناروں پہ چلی جائے گی. الا ارجائها, وہ ٹکڑوں کے کناروں پہ چلے جائیں گے یا وہ ایک طرف کو چلے جائیں گے, کیونکہ وہ ان کو تو اٹھا نہیں سکے گی, آسمان ان کو اٹھائے گا نہیں. اب وہ اطراف کیسے ہوں گے, ارجا کیسے ہوں گے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ان کا حال بھی بتا دیا گیا. اور ملک کا ویسے تو لفظی معنی ایک فرشتہ ہوتا ہے, لیکن یہاں اسم جنس ہے, یاد رکھیے ترجمہ کرنے میں غلطی نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات لفظ واحد لکھا ہوتا ہے لیکن معنی جمع کا ہوتا ہے. اب اگر یہاں پر ترجمے میں آپ کو امتحان میں دیا جائے اور آپ یہاں فرشتے لکھ دیے جائیں اور استاد کاٹ دے تو یہ تو سنگولر ہے اور آپ نے جمع کیسے لکھ دیا. تو الملک کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ کامن غلطیاں جو ہم عام طور پہ کر جاتے ہیں یا ایسے بے وجہ کسی کی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. دیکھو اس نے جمع کو واحد کر دیا یا واحد کا جمع لکھ دیا ہے. تو یہ بارہا ہوتا ہے کہ لکھا ہوا واحد ہوتا ہے لیکن ترجمہ اس کا جمع میں آتا ہے اور اس کا اصول پیچھے کیا ہے؟ اسم جنس ہے وہ. یعنی ون ورڈ پوری اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. والملک علی ارجائہا, اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے, ارجا پر ہوں گے, رجا کی جمع ہے یہ. ویحمل عرش ربک, اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش. فوقہم اپنے اوپر, یومئذن اس دن, ثمانیہ آٹھ. جیسے رابعہ چار ہے تو ثمانیہ کیا ہے؟ آٹھ. اور یہ تا جو ہے نا مونس کی ہے, ٹھیک ہے. عربی میں ہنسے جو ہیں مذکر اور مونس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے ثانی ہے نا تو ثانیہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. رابع ہے تو رابعہ بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح ثمانی ہے ثمانیہ آٹھ ایٹ. یوم اذن اس دن, تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے, تم حاضر کیے جاؤ گے, کہاں؟ اللہ کے سامنے, سامنے لے آئے جاؤ گے. لا تخفا نہ چھپا ہوگا, منکم تم سے, خافیہ چھپنے والا, انتہائی چھپی ہوئی چیز. عربی میں جو خافیہ ہے نا یہ کوے کے پروں کے نیچے چھوٹا سا پر جو چھپا ہوا ہوتا ہے, اوپر سے نظر نہیں آتا. جو اوپر پر ہوتے ہیں نا وہ تو سب کو نظر آتے ہیں نا. کچھ پر ایسے ہوتے ہیں جو پرندہ اڑتا ہے تو نظر آنے لگتے ہیں, ویسے وہ ایک دوسرے کے اندر ہوتے ہیں, جب کھلتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتے ہیں. کبھی پروں کا کھلنا اور سکڑنا دیکھا؟ لیکن خافیہ وہ پر ہوتا ہے جو کھل کے بھی نظر نہیں آتا سامنے, وہ اندر کر کے چھپا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خافیہ کون سے اعمال ہیں جو انتہائی چھپا چھپا کے کیے ہوئے ہوں, چاہے اچھے ہو چاہے برے ہوں. ویسے ہم اچھے کام تو کم ہی خافیہ کے درجے پہ کرتے ہیں, لیکن عموماً اتنا زیادہ چھپایا جانا کس کا ہوتا ہے؟ غلط چیزوں کا. لیکن قیامت کے دن وہ سب سامنے آ جائیں گی. اندر چھپا کے رکھی ہوئی چیزیں جو دل کا وہ سواد ہے نا, سواد قلب کہتے ہیں نا, وہ دل کے اندر کا حصہ جس میں کوئی بات ایسی جو کسی کو بھی نہ پتا ہو وہ بھی باہر آ جائے گی. وہ نیتیں, ارادے, راز, چھپی ہوئی خواہشات, کچھ بھی, سب باہر. لا تخفى منكم خافية, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے. ہم بندوں سے ڈرتے ہیں, بندوں سے شرماتے, ہائے کوئی کیا کہے گا, اچھا نہیں لگتا, ڈھانک دو, چھپا دو. لیکن حکم کیا ہے کہ اللہ سے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق. تو کسی نے کہا کہ ہم تو شرماتے ہیں اللہ سے, کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے شرمانے کا حق یہ ہے کہ انسان سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی فکر کرے, یعنی اس کی حفاظت کرے, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے. یہ ہے اللہ سے شرمانا. سر اور جو کچھ اس میں ہے سے کیا مراد ہے؟ کان, ناک, ناک کے ذریعے جو کچھ اندر جا رہا ہے, خیالات, ان چیزوں کے بارے میں شرماؤ. یعنی ایسی سوچیں اٹھا کے نہ پھرو جو بندوں سے تو چھپائی بھی ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے, اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو. اس کی حفاظت کیا کہ حلال ہے حرام ہے, اور پیٹ میں پھر پیٹ سے متعلق اور بھی جو چیزیں ہیں, بعض نے کہا دل اور شرمگاہ اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی حفاظت اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور شرمانا یہ سب اس میں آتا ہے. یومئذن تعرضون لا تخفى منكم خافية, کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا. یہ بالکل ابتدائی بیسک باتیں نا جو کسی کو بھی بتائی جا سکتی ہیں اور جن کو سب سمجھ سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں, کوئی فلسفی نہیں ہے, سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ ساری.